السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ تحریم آیت نمبر 8. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورۃ تحریم، جیسے کہ ہم اس کا فرسٹ پارٹ کر چکے تھے، اب آگے کی آیت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 8 سے آخر تک. 28 پارے کا یہ آخری سورہ ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات بتائی گئی ہے کہ آپ ان چیزوں کو حرام نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں. اس سے ہمیں ایک بہت ہی بہترین اصول ملتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ یہ اختیار خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے پاس ہے. دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی قرآن کے علاوہ بھی آیا کرتی تھی، جسے ہم احادیث کہتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ضروری ہے. تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو اہم بات بیان کی گئی تھی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص طور سے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اور قو انفسکم کے الفاظ آئے ہیں، یعنی حکمیہ جملہ ہے، فعل امر ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرد کی، ہر مسلمان مرد اور جو گھر کے ذمہ داران ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کی فکر کریں، اور اصل کامیابی یہی ہے. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی اصل کامیابی ہے. تو دیکھا جائے تو ہمارا، میرا، آپ کا، ہم سبھی کا زندگی کا جو گول ہونا چاہیے، جو مقصد ہو، وہ کیا ہو؟ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس جب جائیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں. یعنی دنیا میں ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، اور وہی اصل کامیابی ہے. اب جو کچھ اہم باتیں جو آج کی آیات میں ہیں، اس میں بھی تین اہم باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلے توبہ کی بات کی گئی ہے، دوسرا مثال دی گئی ہے دو خواتین کی، یا دو قسم کی خواتین کی، اور تیسری جو اہم بات ہے اس میں، یا آپ اس کو سیکوینس سے دیکھ لیں تو پہلی بات یہ ہوئی، توبہ کی بات ہوئی، دوسری اہم بات نور کی بات ہوئی، جب اس وقت اہل ایمان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے آگے، یا ان کے دائیں بائیں چمک رہا ہوگا، تو اس وقت منافقین ان سے روشنی مانگیں گے لیکن ان کو روشنی دی نہیں جائے گی. اور تیسری اہم بات دو خواتین کی، یا دو قسم کی خواتین کی، یہاں پر مثال ہمیں بتائی گئی ہے. اور پیچھے جو اہم بات ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھی، کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اس میں ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، رائی ہے، اور اس سے اس کے انڈر میں رہنے والے لوگوں سے، لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ وہ گھر والوں نے، ذمہ داران نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی. پہلے مرد سے پوچھا جائے گا، اس کے بعد جو گھر کی خاتون ہے اس سے پوچھا جائے گا، تو جو بھی جہاں کا ذمہ دار ہے اس سے باز پرس کی جائے گی. تو یہ ہم پر ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے، سمجھیں، گھر کے بڑے ذمہ داران پر، مرد پر، پھر گھر کی خاتون پر. اور اس کے بعد یہاں پر توبہ کی بات کی گئی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے حضور توبہ کرو خالص توبہ. کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دے اور تمہیں ایسی جنت میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. سورہ بقرہ میں ہم توبہ کے بارے میں پڑھ چکے تھے اور اس کے بعد بھی گاہے بگاہے جہاں پر بھی قرآن کی آیت آتی رہی ہیں ہم اس کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں. توبہ ایکچولی کیا ہے اور توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، رجوع کرنا. اور جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ کوئی ایک شخص سمجھے کار ڈرائیو کر رہا ہے اور اسے اپنی منزل پر پہنچنا ہے لیکن وہ راستہ بھٹک گیا ہے اور وہ مزید بھٹکتا چلا جا رہا ہے، سمجھے بھول بھلائیوں میں وہ اٹک گیا ہے، اب اسے راستہ نہیں مل رہا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ واپس اپنے اس پوائنٹ پر جائے گا جہاں سے وہ نکلا تھا اور پھر صحیح راستے پر جانے کی کوشش کرے گا. تو یہ جو پلٹنا ہے، یہ پلٹنا ہی دراصل توبہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، رجوع کر لے، اپنی غلطی پر نادم ہو، شرمندہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے کہ میرا بندہ غلطی کر کے میری طرف لوٹ آئے. اور قرآن کی کئی آیات میں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے، اس کے علاوہ احادیث میں بھی ہمیں کئی واقعات اور اس کے تعلق سے کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں توبہ کی فضیلت بتائی گئی ہے. جیسے کہ سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنوں، تم سب اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے گناہوں کو اپنے رب سے معاف کرواؤ اور توبہ کرو. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمام کی تمام توبۃ نصوح کرو اللہ تعالیٰ کے آگے. تو توبہ کی کیا شرائط ہیں؟ نصوحا کس کو کہتے ہیں؟ اور عربی زبان میں لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ صرف خالص چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں خالص دودھ، خالص شہد. تو اسی طرح سے عربی زبان میں بھی اس کے محاورے بنے ہوئے ہیں کہ خالص شہد کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، نصوحا کی بات اس میں آتی ہے. اور جو بھی چیز ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہو اس کے لیے نصوحا کا لفظ آتا ہے. اور نصح کے معنی ہوتے ہیں کسی کی خیر خواہی کرنا، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو. اور نصوحہ سے مراد ایسی سچی توبہ ہے جس سے اپنے نفس کی خیر خواہی مطلوب ہو. لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی کچھ شرائط ہیں. ریاض الصالحین میں یہ بات بتائی گئی ہے اور اکثر اسکالرز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسکالرز کا کہنا اس کے بارے میں کیا ہے. اور اس پر تمام اسکالرز کا اجماع ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب یعنی ضروری ہے. اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کوئی حق العباد اس سے وابستہ نہیں، تو قبول توبہ کی تین شرطیں ہیں. پہلا یہ کہ وہ گناہ اور معصیت جس سے توبہ کر رہا ہے اس کو فوراً ترک کر دے، اس پر عمل جاری نہ رکھے. دوسرا، اس پر اظہار ندامت اور شرمندگی ہو. تیسرا، آئندہ کے لیے پختہ عزم اور مصمم ارادہ ہو کہ آئندہ اس کا ارتکاب نہ کرے گا. اگر ان تین شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ جاتی ہے تو توبہ قبول نہ ہوگی اور درست نہیں ہوگی. اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے سے بھی وابستہ ہے تو اس کی پھر ایک اور شرط بڑھ جاتی ہے. یہ تین کے علاوہ چوتھی شرط یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا حق مارا تھا، کسی کی زمین لے لی تھی، یا اس طرح کا کوئی حق کے بارے میں بات تھی، تو جب تک کہ اس کو حق نہ لوٹائے گا تب تک کہ توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے لے لیا تھا، اور کچھ اس کا باقی ہے تو جب تک کہ وہ واپس نہیں کرے گا تب تک بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. کسی پر تہمت لگائی تھی اور جب تک کہ اس سے معافی نہیں مانگ لی اور وہ تہمت واپس نہیں لے لی تب تک بھی توبہ کی شرائط پوری نہیں ہوگی. اور اگر کسی کی غیبت کی تھی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کیا جائے, تب ہی وہ معافی مل سکتی ہے. تو خالص توبہ میں یہ تین چیزیں آنی ضروری ہیں. اور اگر کسی کے ذات سے ریلیٹڈ ہے کوئی چیز, کسی کا حق مارا تھا, کسی کی غیبت کی تھی, کسی پر تہمت لگائی تھی, کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا تھا, تو جب تک کہ اس کو وہ لوٹائیں گے نہیں, جیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا, وراثت میں کسی کو حصہ نہیں دیا, زبردستی کسی کا مال کھا لیا, تو وہ مال, وہ زمین, وہ جائیداد, وہ وراثت جب تک کہ حقدار کو لوٹانا دی جائے گی اور پھر اس کے اوپر توبہ بھی کرنا ہوگی تب ہی اس کے بعد توبہ قبول ہوگی, ادروائز نہیں. تو یہ توبۃ النصوحہ میں آ جاتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں چند احادیث ملتی ہیں, تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ, رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میں دن بھر میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے, متفق علیہ. وعن ابی حمزہ انس بن مالک الانصاری خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ افرح بتوبۃ عبده من احدكم سقط على بعيره وقد ادله في ارض فلات, متفق علیہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی بیابان میں اپنے گمشدہ اونٹ کو پا کر جتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ, رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. وعن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز و جل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, رواہ الترمذی. اور یہ حدیث حسن ہے. ابی عبد الرحمن بن عمر الخطاب رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم نزا میں غرغرے موت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے. تو اس سے ہمیں توبہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں انسان ہے, انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی نہیں. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مقام پر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی یا خلاف اولا کوئی کام سرزد ہو ہی جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور بہت آسانی ہمارے لیے پیدا کر دی کہ جو بھی خالص نیت کے ساتھ خالص دل سے سچی توبہ کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تمام خطائیں معاف فرما دے گا, چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر سید الاستغفار کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سید الاستغفار اگر کوئی صبح اور شام پڑھ لے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا, جس میں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے, اللہ تعالیٰ کی بخشش کا اور رحمت کا ذکر ہے. تو انسان کو وہ بھی صبح شام کے اذکار میں ضرور پڑھتے رہنا چاہیے. اس لیے فرمائیں گے کہ اسا ربکم ان یکفر انکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری خطاؤں کو درگزر فرما دے گا, تم پر رحم فرمائے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا. پھر اس دن کیا ہوگا, یوم لا یخز اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسع بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا, ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا فرما دے. ہم پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں اس کی تفصیل تھوڑی پڑھ چکے ہیں, پھر بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نور مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، مومنوں کو اس وقت دیا جائے گا جب وہ میدان محشر میں فیصلہ کرنے کے بعد آگے پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اور یہ وہ نیک لوگ ہوں گے جن کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل چکا ہوگا۔ تو اپنے نور کی روشنی میں یہ اپنا راستہ طے کر رہے ہوں گے، اور اس وقت اس قدر اندھیرا ہوگا کہ انسان کو، یعنی ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، صرف انسان کے نیک اعمال کا نور اس کے لیے روشنی بن جائے گا، روشنی کا حالہ ہوگا، اور یہ نور آگے آگے اور دائیں اور بائیں جانب ہوگا تاکہ اس روشنی میں وہ اپنا راستہ پار کر سکیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نور بھی ہمارے لیے اس دن کامل فرما دے، اور ہمیں اتنا نور عطا فرمائے کہ ہم اس کی روشنی میں جنت تک پہنچ سکیں۔ تو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس وقت جبکہ منافقین بھی چل رہے ہوں گے ساتھ میں مومنوں کے، اور منافقین نیچے گرتے چلے جائیں گے جہنم میں، اور جو مومن ہوں گے وہ اس نور کی روشنی میں اپنا راستہ طے کر لیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہم نے اس وقت پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کسی کا نور اس کے قد کے برابر ہوگا، کسی کا نور یہاں سے لے کر ایک جو یمن کا شہر بتایا گیا تھا وہاں تک ہوگا، سنا تک، اور کسی کا نور ٹمٹماتے ہوئے دیے کی مانند ہوگا کہ اب بجھے کہ جب بجھے۔ تو اس وقت منافقین جن کے پاس نور نہیں ہوگا، اور وہ نور مومنوں سے مانگ رہے ہوں گے کہ تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم اس روشنی میں اپنا راستہ طے کر لیں، جیسے کہ قرآن کی آیت سے ہم نے پڑھا تھا سورہ حدید میں۔ تو اس وقت یہ نور کسی کو دیا نہیں جائے گا، یہ نور اپنے اعمال کا نور ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ تو جب منافقین جہنم میں گرتے چلے جائیں گے تو اس منظر کو دیکھ کر مومن اہل ایمان دراصل دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالی ہمارا نور ہمارے لیے کامل فرما دے، پورا کر دے، تاکہ یہ نور پورا ہو تو وہ کیا کر سکیں، وہ پل صراط سے گزر سکیں اور جنت میں پہنچ سکیں۔ تو اس لیے وہ دعا کریں گے اتمم لنا نورنا، کہ اے اللہ تعالی ہمارا نور ہمارے لیے تمام کر دے، پورا کر دے۔ تو ان کو یہ خطرہ ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا نور بھی راہ میں کہیں ختم ہو جائے، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچنے تک ہمارا یہ نور برقرار رکھ اور ہمیں جنت میں پہنچا دے، اور جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہے اس پر ہمیں معاف فرما دے۔ آپ دیکھیں یہ ہوتے ہیں اہل ایمان، کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ان کا نور ہے، وہ دنیا میں نیک کام کر کے آئے ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قصوروں سے درگزر فرما۔ تو مومن کی یہ عادت ہوتی ہے، یہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرتا رہتا ہے، ہر وقت نادم اور شرمندہ ہوتا ہے۔ کبھی اسے اس کو اپنی عبادتوں پر، اپنے زہد پر زوم نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ نیک کام کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، تاکہ جو کمی ہو گئی ہے، جو تقصیر ہو گئی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہ فرمائے، اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تب آپ سوچے کہ ہمیں کتنی دفعہ توبہ نہیں کرنی چاہیے، اور توبہ کون سی توبہ؟ توبہ یہ نہیں کہ زبان سے کہتے ہیں توبہ توبہ، ہمارے یہاں پر رواج ہے کہ ہم دونوں گالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتے ہیں توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں، بلکہ دل کے ساتھ اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ تو جو مومن دنیا میں توبہ کرتے تھے اس وقت بھی پھر وہ وہی دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے کامل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اسی کے اختیار میں سارا اقتدار ہے، وہی جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے چھوڑ دے اور جس کو چاہے پکڑ لے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہ نور کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں، آپ بتائیں یہ نور کس، یہ کون سے عمل ہوں گے جس کی وجہ سے یہ نور ہمارے لیے اس وقت روشنی اور روشنی کا مینار بن جائے گا، اور یہ نور کی روشنی میں ہم اپنا جنت کا راستہ طے کریں گے تاکہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو ایسے کون سے عمل ہیں جس سے یہ نور میں ہمارا اضافہ ہو سکتا ہے، یا کیا کرنا ہوگا ہمیں، یا کیسے ہم اپنے نور کو بڑھا سکتے ہیں، آپ بتائیں۔ جتنے بھی نیک کام ہیں، ہر نیک کام کا بدلہ یہ نور کی صورت میں اس وقت وہاں پر انسان کے لیے فائدہ دے گا۔ تو کوئی بھی نیک کام کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ کسی بھی نیک کام کو کرنے میں کبھی پیچھے نہ ہٹے کہ فلاں کر لے، میں ہی کیوں کرتی رہوں، نہیں، بلکہ آگے بڑھ چڑھ کر ہر نیک کام کو قبول کر لیں اور اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اس پر صدق دل سے ایمان لا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تو یہ تمام باتوں سے، تمام کاموں سے یہ نور ہمارا خود بخود بڑھتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس وقت اس نور کی روشنی میں وہ راستہ طے کروا دے، اور ہمارا نور ہمارے آگے دائیں بائیں جانب دوڑ رہا ہو انشاءاللہ. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وما باعہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کی پناہ گاہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں پر بیچ میں جہاد کی بات آ گئی ہے، چونکہ یہ مدنی سورت ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، اور یہ سورت توبہ میں ہم جہاد کے بارے میں تفصیل پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر کہا گیا کہ کفار سے جہاد کرو. اب یہاں سے وہ آیت شروع ہو رہی ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا، کہ جو تین اہم باتیں ان آخری آیات میں جو ارشاد ہوئی ہیں، اس میں سے ایک اہم بات کہ کچھ خواتین کی مثال بیان کی گئی ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ ایک اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ خواتین کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ مردوں کی، بلکہ خواتین کی تربیت اور تزکیہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ خواتین ہی آگے آنے والی نسلوں کی پرورش کرتی ہیں، انہیں پروان چڑھاتی ہیں. تو اگر خواتین کا ذہن، رجحان، سوچ، فکر صحیح ہوگی تو اپنے بچوں میں وہ وہی چیز ڈیولپ کرے گی، اسی چیز کو پروان چڑھائے گی، وہی بچوں کے ذہنوں میں بٹھائے گی. تو یہاں پر عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح وامراۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ کافروں کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال بیان فرماتا ہے. وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ. قرآن ایک زندہ جاوید معجزہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن ہر دور کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے ہے. واقعی میں قرآن سے اگر ہم جڑے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں اور جس طرز پر بیان کیے ہیں، انسان کی اصلاح کے لیے، اس کی تزکیے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، یہ سارا مواد کافی ہے جو قرآن میں موجود ہے. لیکن اصل جو پرابلم ہے یا بیماری ہے، یا کہنا چاہیے کہ ہمارے اندر کمی ہے، کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑتے نہیں ہیں، ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے، قرآن سے دور بھاگتے ہیں، یا قرآن پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں تو بغیر سمجھے بوجھے، بغیر جانے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے. قرآن ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے جسے انسان کی صحیح طریقے سے اصلاح ہو سکتی ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مثال کا لفظ استعمال کیا کہ مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے. اب یہاں پر جو واقعی میں کچھ سبق لینا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں یہاں پر بہت بڑا سبق ہے، اور اللہ تعالیٰ خود مثال بیان فرما رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کسی بزرگ کا یا کسی اولاد کا نیک ہو جانا خود انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا، اس کے رشتہ داروں کو، بلکہ جب تک کہ وہ خود اپنے خود کے ہاتھوں سے یا خود کی محنت سے وہ عمل نہ کرے، یہی چیز اس کو فائدہ دے گی. تو مثال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے، مثال دے کر کہ اللہ تعالیٰ دو صالح بندوں کی بیویوں کا ذکر فرما رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، اور جلیل القدر پیغمبروں میں نوح علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے، اور دوسری مثال لوط علیہ السلام کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے قرآن میں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ چچا کے بیٹے تھے، یہ تایا کے بیٹے تھے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور رشتہ تھا، بہرحال لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے. تو اب یہاں پر مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے دو صالح بندوں کی بیویوں کی بیان کی ہے کہ جلیل القدر پیغمبروں کی بیویاں، آپ سوچیں کیا ان کا رتبہ ہوگا، کیا ان کے لیے آنر ہوگا. لیکن ان بیویوں نے خیانت کی، اور یہ خیانت ان معنوں میں نہیں تھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ شوہر سے بے وفائی کرنا، نہیں، بلکہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ خیانت سے مراد دراصل وہ ایمان والی نہیں تھی، یا ایمان اگر لایا بھی تھا تو منافقین میں شامل ہو گئی تھی، نبیوں کا ساتھ دینے کے بجائے وہ مشرکین کا ساتھ دیا کرتی تھی، یا نبیوں پر جو وحی آتی تھی ان وحی کے پیغامات کو وہ اپنے لوگوں میں جا کر بیان کر دیتی تھی، یعنی ان کی ہمدردیاں، ان کی خیر خواہی اس گنہگار قوم سے تھی جو کہ اللہ تعالی کی نافرمان تھی، اور نبیوں کے ساتھ ان کا وفاداری کا یا ایمان کا تعلق نہیں تھا. تو اسی بنا پر یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن جب انہوں نے خیانت کی تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے پھر بے نیاز ہو گیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو اپنے بزرگوں پر بڑا زوم ہوتا ہے، اپنے خاندان پر، اپنے نسب پر. بعض اوقات کچھ لوگ بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو فلاں نسل سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہود بھی یہی کیا کرتے تھے، ان کو بڑا زوم تھا کہ ہم تو یہود ہیں، انبیاء کی اولادوں میں سے ہے، ہم کو تو آگ چھوئے گی بھی نہیں، انبیاء سب ہم کو بچا لیں گے، اور یہی بھرم انہیں لے ڈوبا. آج مسلمانوں کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ اچھا ہمارے بزرگ نیک تھے تو ہم بھی ان کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، انسان کا خود کا عمل ہی اس کو جنت میں لے جا سکتا ہے اللہ تعالی کی رحمت کے بعد. تو خود کا عمل کرنا ضروری ہے، خود کا نیکی کی راہ میں قدم رکھنا ضروری ہے. ادروائز آپ کے کتنے بھی آبا و اجداد نیک رہے ہوں، پیر و مرید ہوں، ولی ہوں، اولیاء اللہ ہوں، یا امام ہوں، یا کچھ بھی ہوں، وہ آپ کو نہیں بچا سکتے. اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے نبی کی پھوپھی صفیہ اور اے نبی کی بیٹی فاطمہ، سن لو کہ تمہیں جو کچھ مانگنا ہے آج مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن مجھ سے کچھ نہ مانگنا، وہاں پر میں کسی کے کام نہ آ سکوں گا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے کام نہیں آ سکتے، تو آپ پہلے سوچیں کہ پھر بعض عام لوگوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. تو دوسروں کی نیکیوں پر، بزرگوں کی نیکیوں پر اکتفا کر کے بیٹھ جانا، یا اگر ہسبینڈ نیک ہے تو وائف ہی کہے کہ اچھا بس سارا کام میرے ہسبینڈ سنبھال رہے ہیں، وہ تو نیک کاموں میں لگے ہیں، کہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، بچوں کو امامت کرتے ہیں، یا جو بھی کچھ کرتے ہیں ایکس وائی زیڈ، اب میرا نیکیوں کو کرنا کیا ضروری ہے، کیا معنی رکھتا ہے. اور ایسے گھرانوں کے لوگوں کو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو نیک لوگوں کے گھروں میں پرورش پا رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، تو ہمیں توبہ اور استغفار کی بھلا کیا ضرورت، ہمیں کچھ سیکھنے سکھانے کی بھلا کیا ضرورت. تو یہ انتہائی غلط سوچ ہے، یہی چیز انسان کو لے ڈوبتی ہے، اور یہی چیز نے یہود کا نقصان کیا. تو اتنے بڑے بڑے پیغمبر اپنی بیویوں کے کام نہ آ سکے، تو آپ بتائیں کہ کوئی ولی یا پیر کیسے کام آ سکتا ہے، یا کوئی ولی کا درجہ کیا یہ نبیوں سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. تو اتنے قصے کہانیاں ہمارے یہاں پر کتابوں میں درج کر دیے گئے ہیں کہ فلاں بزرگ نے، فلاں پیر نے بس ایک نظر کھول کے دیکھا اور سارے کے سارے لوگ نیک بن گئے، یا سارے کے سارے لوگ جہنم سے بچ گئے، یا کہنے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے زبردستی کروا کے گڑ گڑا کے کہ نہیں نہیں بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف ہی کر دے، اپنے آپ کو معاف کروا لیں گے، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. دنیا میں توبہ موت کا غرغرہ آنے سے پہلے تک توبہ ہے، بعد میں آپ کس کو کتنا بھی کہیں کوئی نیکی نہیں دینے والا. تو یہاں پر تو انتہائی نیک اور صالح بندوں کی بیویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان دونوں نے خیانت کی تو کوئی بات پھر ان کے لیے فائدہ نہ دے سکی، اور ان سے کہہ دیا گیا دونوں سے کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ. اب دوسری مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی کی، جب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجئے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دیجئے، اور ان ظالموں سے بھی نجات دیجئے، یا ظالم قوم سے نجات دیجئے. اب یہاں پر دوسری مثال ہے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کن کی؟ زوجہ فرعون کی، امرأۃ فرعون. جب انہوں نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، ربی ابن لی عندک بیتم فی الجنہ، کہ جنت میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دیجئے، ونجینی اور نجات دیجئے ظالم قوم سے، فرعون اور ظالم قوم سے نجات دیجئے۔ پھر ایک اور آگے مثال ہے مریم بنت عمران کی، جیسے کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں، بعض روایت سے بھی پتہ چلتی ہے اور کچھ تفسیری روایت بھی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دریا میں ڈال دیا تھا ایک باکس میں رکھ کر، تو اس وقت فرعون اور اس کی جو بیوی تھی وہ وہاں ٹہل رہے تھے گارڈن میں پیچھے، جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا اور ان کے پاس جب بچہ لایا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اپنی محبت تجھ پہ ڈال دی ہے موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورت سی شکل دیکھ کر سب کو پیار آ گیا، اور یہی جو زوج فرعون تھیں حضرت آسیہ، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں اور یہ ہمیں فائدہ دے۔ تو آپ دیکھیں کتنا